إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، آج 19ویں تراویح اور 19ویں پارے کی تلاوت، جس کی شروعات ہوتی ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا، کہ اور ان لوگوں نے کہا جن کو ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے یا امید نہیں رکھتے ہیں. اشارہ ہے کفار مشرکین کی طرف. مکے کے کفار مشرکین بہت سی چیزوں کا مطالبہ کرتے تھے. ان کے مطالبے کے تعلق سے پہلے بھی بعض چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں کہ ان کے مطالبات یہ تھے کہ اگر یہ واقعی رسول ہیں تو اس کے لیے پروف کیا ہے کہ یہ رسول ہیں. پروف مانگتے، دلیل مانگتے، ثبوت مانگتے، اور کہتے تھے کہ کیوں نہیں، اگر اللہ کو رسول بنانا ہی تھا تو کیوں نہیں کسی فرشتے کو بنا دیا، یا اگر انہی کو بنانا تھا مان لیتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ آنا چاہیے تھا. ہم انسانوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسا ہمارے درمیان رواج رہتا ہے اسی لحاظ سے ہماری سوچ بھی بن جاتی ہے. تو مکے والوں کی سوچ بھی کچھ اسی انداز سے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اور کسی کو کسی کام کے لیے متعین کیا جاتا ہے تو وہ تعارف کراتے ہیں، یہ فلاں ہے، کوئی آتا ہے اور ان کے لیے تعارف کراتا ہے. تو مکے والوں کی بھی یہ سوچ کہ ان کے ساتھ کسی فرشتے کو اترنا چاہیے تھا، وہ آ کر کے کہتا کہ یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا، آپ سب لوگ ان کی رسالت کو تسلیم کر لو. کہا ہم کیسے مان لیں گے، تو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. دوسرا ثبوت یہ مانگا یا یہ کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ خود ہی اتر کر کے آ جائے آسمان سے اور آ کر کے کہے میں نے ان کو رسول بنایا ہے، یہ ہے میرے رسول، آئندہ جو بات بھی کہیں گے آپ ان کی بات سنیں گے. مکے والوں نے یہ مطالبہ کیا اور 19ویں پارے کے شروع میں ان کا یہی مطالبہ ذکر کیا گیا ہے. ایسے مطالبے ان کے بہت رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو ان کے اعتراضات تھے اس میں سے یہ بھی ہے. سورہ فرقان میں اس کا بھی ذکر ہے، اس سے پہلے ذکر اس کا آ چکا ہے کہ یہ کیسا رسول ہے جو بازار میں بھی گھومتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، جیسے عام انسان ہوتے ہیں ویسے یہ بھی ایک انسان ہے. عام انسانوں میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے ہم رہتے ہیں ویسے یہ بھی رہتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا، بشر ہونا، یہ چیز ان کے ذہن میں ہوتی تھی کہ یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، جو بشر ہے وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے. بار بار وہ لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان اعتراضات کا جواب بھی ذکر کیا ہے. مثلا یہ کہا اگر ہم نے فرشتہ بنایا ہوتا، رسول جو ہے کسی فرشتے کو بنا کر کے ہمیں دنیا والوں کے سامنے بھیجنا ہوتا تو معاملہ کیا ہوتا، وہ فرشتہ جب بھی ان کے سامنے آتا انسان کی شکل میں ہی آتا، کیونکہ فرشتہ جب اپنی اصلی شکل میں ہوگا تو یہ تو اسے دیکھ نہیں پائیں گے، جب وہ انسان کی شکل میں آئے گا تو پھر وہی سوال آئے گا بھئی یہ تو انسان ہے، ہم کیسے مان لیں آپ فرشتہ ہیں، آپ تو ہمارے جیسی شکل کے ہیں. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور کو بھیجو، پھر جب وہ آئے گا تو اس کا بھی سیم وہی معاملہ ہوگا. تو یہ سوال پر سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ فرشتہ اگر رسول بنا دیا جاتا اور وہ انسانوں کی آبادی میں آتا, اپنی اصلی شکل میں کبھی نہیں آ سکتا. اور اگر فرشتہ بنا ہی دیا جاتا اور بعد میں وہ فرشتہ اللہ کا فرشتہ بھیجا ہوا فرشتہ اللہ کا رسول کچھ کہتا کہ تم لوگ یہ عمل کرو یہ کام کرو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اسے بجا لاؤ, تو کیا کہتے یہ, ارے بھائی آپ تو فرشتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, ہم تو انسان ہیں ہم نہیں کر سکتے. جو ماڈل پیش کرنے کی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک ماڈل پیش کیا جائے تاکہ لوگ عمل کریں. اگر کوئی فرشتہ یہ چیز پیش کرے گا تو لوگ کہہ دیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہیں, آپ کا معاملہ الگ ہے ہمارا معاملہ الگ ہے, آپ کیا جانے کہ روزہ رکھ کر کے کتنی جو ہے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنی پڑتی ہے, آپ تو فرشتہ ہیں آپ کا معاملہ الگ ہے ہمارا معاملہ الگ ہے. نہیں نہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, صاف صاف کہہ دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں جو اس نے انسانوں میں سے رسولوں کو بنایا. اور یہ جو اعتراضات ہوتے رہتے ہیں سوالات ہوتے رہتے ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے, کیونکہ یہ اعتراضات مکے والوں نے بھی کیے ہیں اور اس کا صاف صاف جواب بھی دیا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اپنے رسول سے یہی کہا کہ جن کے دلوں میں مہر لگ چکی ہوتی ہے وہ لوگ اس میں ایمان داخل نہیں ہوتا, ان کے پیچھے مت پڑیے. یہ لوگ صرف سوال کرتے رہتے ہیں, کوئی بھی جواب دے دے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. تو یہاں سے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے بات. سورہ فرقان کا یہ بقیہ حصہ ہے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کا ذکر فرمایا, اللہ کے نیک بندوں کا. ویسے تو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب اللہ کے ہی بندے ہیں, عباد اللہ ہے اللہ کے بندے ہیں, لیکن وہاں عباد الرحمن کا ذکر کیا گیا. رحمان اس میں اللہ کی رحمت کی صفت پائی جاتی ہے, اور رحمت کی یہ صفت رحمتیں کہتے ہیں, رحمت عام بھی ہے اور رحمت خاص بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو عام رحمت ہے وہ تو سارے انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور اس لحاظ سے یہ رحمت دنیا میں ہی رہتی ہے, دنیا کے لیے ہی خاص ہے. لیکن خاص رحمت اور اس رحمت کے لحاظ سے اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن کہلاتے ہیں. اللہ کے بندے تو سبھی ہیں, لیکن عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ کی خاص رحمت جن کے ساتھ ہوگی, اور وہ اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں دنیا میں پلتے بستے ہیں, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کے ساتھ ہوگی. یہ رحمان کے بندے ان کا ذکر کیا گیا, ان کی بڑی صفات بیان کی گئی ہیں. میں آج کے اس درس میں ان صفات کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ ایسی چیزیں ایسے ٹاپک ہیں جو جمعے کے خطبے میں اور دوسری تقریروں میں لوگوں کو بیان کیا جاتا رہتا ہے. یہ سورہ فرقان, اس کے بعد سورہ شعرا ہے. سورہ شعرا میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے, جس میں خاص طریقے سے بڑا تفصیلی ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور دیگر انبیاء کا بھی ذکر ہے. آخر میں شعرا کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ شعرا یتبعہم الغاوون, کہ جو شعرا ہوتے ہیں, شاعر کی جمع یہ شعرا, شعرا ہوتے ہیں ان کے بارے میں. اور اسی لحاظ سے سورہ کا نام جو ہے شعرا رکھا گیا کہ یہ ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی غلط عقیدوں کی ترویج ہوئی ہے اس میں ان شاعروں کا بھی بڑا حصہ رہا ہے. جو فتنوں کی آگ بھڑکتی ہے تو یہ شاعر بھی اس میں حصے دار بنتے ہیں. آج آپ ہندوستان میں اردو شاعری کو لے لیجئے, الا ماشاء اللہ بہت کم جو ہے شاعر ہوتے ہیں جو توحید پرست ہوں گے, اور جن کے اشعار توحید پر مبنی ہوں گے اور بالکل صحیح اسلام کی ترجمانی کر رہے ہوں گے, بہت کم یہ ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الگ کیا, الا الذین آمنوا, یعنی ایسے ہیں لیکن بہت کم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ شاعر تھے اور وہ ان کی شاعری بالکل صحیح تھی, لیکن بعد کے دور میں آپ دیکھیں گے تو شاعری کیا ہے, یہ جتنی بھی بدعات و خرافات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط عقائد ہیں، شرکیہ عقائد ہیں، یہ سب کے سب آپ کو اس شاعری میں ملیں گے. ان شاعروں نے ہی پورا جو ہے اسے ملیا میٹ کیا، شاعروں ہی کا معاملہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ بات کہہ دی، سورہ شعراء میں اس بات کو ذکر کر دیا کہ یہ شعراء اگر کوئی ان کے پیچھے پڑتا ہے تو گمراہ ہی ہوتا ہے، گمراہ لوگ ہی پڑتے ہیں، راستہ بھٹکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں. اور کب کیا کہہ جائے یہ شاعر لوگ، کوئی ٹھیک نہیں رہتا کہ کب کیا کہہ جائیں گے. یہ شعراء کا یہ معاملہ، اس لیے بہت زیادہ شاعری کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، اور بہت زیادہ اشعار یاد کرنے کی طرف بھی توجہ نہیں دینی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لَن يَمْتَلِيَ عَهَدُكُمْ بَطْنَهُ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا، کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ کو اگر قیح سے جو ہے، قیح جو ہے اسے بھر لے، یہ زیادہ بہتر اس بات سے کہ اشعار یاد کر کے اشعار سے اپنے پیٹ کو بھر لے. یہ وہ اشعار جو شرکیہ ہوتے ہیں، یہ وہ اشعار ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں، یہ وہ اشعار ہیں جو اسلام کے خلاف ترجمانی کرتے ہیں، اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں کرتے. انہی اشعار کے بارے میں بات کہی گئی ہے، ورنہ بعض اشعار اچھے بھی ہوتے ہیں، حکمت سے بھرپور بھی ہوتے ہیں، اور اس سے بڑی نصیحت بھی حاصل ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں. لیکن یہ عام شاعری کے تعلق سے ایک تبصرہ تھا جو سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے. اس کی روشنی میں سورہ شعراء کے بعد سورہ نمل کی تلاوت آپ کے سامنے آئی. نمل عربی زبان میں چونٹی کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. یہ انبیاء کے قصے اکثر سورتوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے ذکر اس کا رہتا ہے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر، سلیمان علیہ السلام یہ اپنے باپ داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، اور بڑی بادشاہت تھی، ایسی بادشاہت کہ نہ آج تک کسی کو ملی ہے نہ قیامت تک کسی کو ملے گی. ایسی بادشاہت ان کو حاصل تھی، صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنوں پر بھی وہ حکومت کرتے تھے، پرندے بھی ہواؤں کے دوش پر وہ اڑتے تھے، ہوائی جہاز نہیں تھا لیکن جو ہے کہیں بھی اڑ کر کے جا سکتے تھے. وہ ان کی بڑی جو ہے بادشاہت تھی، اور یہ بادشاہت جس کے بارے میں یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ رب حب لی ملکن لا ينبغي لعهد من بعدی، کہ اے میرے رب تو مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو کسی اور کے لیے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ بادشاہت دی، بڑی اونچی شان تھی ان کی، ان کی بادشاہت کا اس میں ذکر ہے. ان کی بادشاہت ہی کے تعلق سے دو چیزیں ہیں جس میں ایک حدود کا ذکر بڑا آتا رہتا ہے، اور اکثر آپ نے مختلف جو ہے خطبہ اور جو یہ تراویح کے دروس ہوتے ہیں اس میں بھی آپ نے سنا ہوگا، حدود کا ذکر لوگ بہت کرتے ہیں. لیکن میں آج آپ کے سامنے چیونٹی کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ سورہ کا نام سورۃ النمل ہی ہے، چیونٹی کی سورہ، اور اسی سے اللہ یہ سورہ کا نام رکھا گیا ہے. تو چیونٹی کا معاملہ کیا تھا، جب سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر کے نکل رہے تھے تو چیونٹی نے دیکھ لیا کہ ان کی فوج آ رہی ہے. تو چیونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جو چیونٹی اس کی ساتھی، ان سے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج آپ کو اپنے پیروں تلے رون دے. اس میں آگے پھر یہ ہے کہ وہم لا یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہ رکھے، انہیں اس کا احساس نہ ہو. یہ چیونٹی کی بات جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی ہے، اگر اس پر غور کریں گے تو آپ کو تین اہم ایسے سبق ملیں گے جو آج ہماری زندگی کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. جو چھوٹی سی بات ہے، یہ بہت زیادہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن جو بات نقل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیونٹی کی، سب سے پہلی بات ان چیونٹیوں کے اندر بھی ایسا لگتا ہے پڑھ کر کے سن کر کے کہ ان کے درمیان بھی باقاعدہ قیادت چلتی ہے، سیادت چلتی ہے، لیڈرشپ چلتی ہے، کہ کوئی ان کا لیڈر ہوتا ہے جو. और उसी लीडर की तरफ से ये बात कही जा रही है, चींटियों में जो लीडर है उसकी तरफ से ये बात कही जा रही है, दूसरों को हुक्म दिया जा रहा है कि आप लोग अपने अंदर जो है घरों के अंदर चले जाइए, बिलों में घुस जाइए, सुलेमान और उनकी फौज कहीं आपको रौंद न दे। ये चीज किसकी तरफ से होती है? एक लीडर की तरफ से होती है, कायद की तरफ से होती है। मालूम यह होता है कि चींटियों में भी अल्लाह तबारक व तआला ने यह चीज रखी है, इंसानों में तो यह बहुत जरूरी चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जब तो आदमी सफर पे जाता हो तो तीन आदमी भी सफर में जा रहा है तो उसको किसी न किसी को अपना अमीर बना लेना चाहिए। इस तरह से किसी न किसी के मातहत होकर के कहीं कोई भी काम करना चाहिए, कोई ना कोई लीडर होना चाहिए। आज मुसलमानों की सबसे बड़ी परेशानी यही है, हम बहुत सी चीजों का शिकवा करते हैं, उसमें सबसे बड़ी जो शिकायत का मामला है वो यही है कि उनके पास कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जिसके जरिए से उम्मत के मसाइल सही रुख पर जा सकें और सही तरीके से काम अंजाम पा सके। लोग जो टुकड़ियों में बटे हुए हैं उसकी एक अहम वजह यह भी है कि सही लीडरशिप का फुकदान भी है। तो चींटियों में भी ये चीज पाई जाती है, वो क्या है कि कोई ना कोई उनका लीडर होता है और लीडर की जिम्मेदारी ये होती है कि उसके मातहत जो लोग हैं उनकी जान, उनकी माल, उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत की उसे फिक्र होनी चाहिए। और यहां हमें चींटी के अंदर वो चीज नजर आ रही है, कितने इंसानों में आप नहीं देखेंगे लेकिन चींटी के अंदर वो चीज नजर आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ये सलाहियत दी है, अपनी जान की सिर्फ फिक्र नहीं है कि मैं हाँ वो आ रहे हैं तो मुझे अंदर चले जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो है वो कह रही है अपने साथियों से कि आप लोग अंदर चलिए, अपनी जान की सिर्फ फिक्र नहीं है, अपने मातहत लोगों के भी जान की फिक्र है, उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत ये एक लीडर की जिम्मेदारी होती है। आगे जो मलके सबा का जिक्र है, मैंने आपसे कहा कि मैं हुदूद वाली बात नहीं जिक्र करूंगा, मुझे असल चींटी वाली बात जो है बयान करनी आज आपके सामने। हुदूद के बारे जो उसने मलके सबा के बारे में खबर दी, तो मलके सबा को जब ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से उनको इसको यह पैगाम गया कि इताअत गुजारी के साथ, इताअत शियारी के साथ तुम आ जाओ, यही इसी में तुम सबके लिए खैर होगा, जब ये खैज खत पहुंचा है तो उसने अपने लोगों से मशवरा किया, जो भी वहां वज़रा थे उनसे मशवरा किया। आम तरीके से मशवरा देने वाले लोग भी सही नहीं होते, वो बादशाहों की उम्रा और वज़रा की चापलोसी के अंदाज में उनके मशवरे भी हुआ करते हैं। उनका मशवरा यही नकल किया गया है उसमें कि हमारे पास भी बड़ी ताकत है, हम किसी भी अनहोनी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अगर मैं आज की जबान में कहना चाहूं तो जो कुरान में जिक्र किया गया वो इसी अंदाज से जिक्र किया गया, यानी अपने जो है उसका आगे फिर कहते हैं लेकिन जो आप चाहें मलिका साहिबा, जो आप चाहें कीजिए, लेकिन हम भी ताकत में किसी से कम नहीं है। उसने उनके उस मशवरे की तरफ तवज्जो नहीं दिया, वो एक अच्छी खातून है, पूरे वाकये से समझ में आती है, बाद में इस्लाम भी कबूल कर लेती है। उसने कहा कि जब भी बादशाह, यही बात जिक्र करनी, जब भी बादशाह किसी भी मुल्क में दाखिल होते हैं, फतह किसी को हासिल होती है, किसी को गलबा हासिल होता है, लेकिन नुकसान किनका होता है? शहरियों का होता है, रहने वालों का होता है। जब बस्तियां उजड़ती हैं तो लोगों के जानो माल का नुकसान होता है, इसलिए उसने इसको पसंद नहीं किया, कबूल नहीं किया। अच्छी सोच की खातून थी, आज भी यही सोच इंसानों के अंदर होनी चाहिए कि जंग किसी मसले का हल नहीं, ये सोच होनी चाहिए थी, ये समझ होनी चाहिए कि जो चीजें बाहमी मशवरे और मिल बैठ करके हल हो सकती है, जंग उसका हल नहीं बन सकती, उसमें इंसानों का खून बहाया जाता है, इज्जत व आबरू से खेला जाता है। उसने ये बात की। अब देखिए चींटी भी वो बात कहती है, वो दोनों की जो है बातों में कितनी मुशाबहत है। चींटी को ये फिक्र है कि कहीं मेरी कौम की ये चींटियां مسل نہ دی جائیں, ان کی جان پہ آفت نہ آ جائے, تو فکر ہے اندر جانے کے لیے کہتی ہے. ملکہ سبا کو اپنی قوم کی فکر تھی کہ اگر جنگ ہوئی تو میری قوم کے لوگ مارے جائیں گے. جو یہ ایک صحیح لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی قوم کی جان, مال, عزت و آبرو کی پرواہ ہونی چاہیے, صرف اپنی پرواہ نہیں. یہ پہلی بات تھی جو میں آپ کو تین باتیں کہنا چاہ رہا تھا. دوسری بات یہ کہ اس نے جو بات نقل کی ہے, جو کہا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اسے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کی فوج تمہیں اپنے پیروں تلے رونت دے, وہم لا یشعرون, اس حال میں کہ وہ اس کو سمجھ نہ پائیں, شعور نہ کر پائیں کہ ہمارے پیروں تلے کوئی جاندار چیز آ کر کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے, ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. یہ کہنے کا انداز اتنا اچھا ہے, آج ہمیں اسے اپنانا چاہیے, ہم انسانوں کو اپنانا چاہیے. کیا بات ہے اس میں کہ پہلے سے ہی وہ ایک عذر پیش کر رہی ہے سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج کے لیے. یعنی اگر سلیمان اور ان کی فوج سے یہ چیز ہو جائے گی تو جان بوجھ کے نہیں ہوگی, جانتے ہوئے تو وہ لوگ ہمیں ماریں گے نہیں, ہم بھی ایک جاندار چیز ہیں. کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی مومن کسی جاندار کو بلا مقصد, بلا فائدہ جان بوجھ کر کے تو نہیں مار سکتا. جو اسے احساس ہے اس بات کا, وہی اس نے نقل کیا ہے کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے گا یہاں نیچے چونٹی ہے تب تو وہ یہاں سے نہیں جائیں گے, راستہ بدل لیں گے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں. لیکن ان کو پتا نہیں ہوگا, چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں جب آدمی راستہ چلتا ہے تو نیچے وہ کہاں دیکھ پائے گا. اس نے یہ بات ذکر کی ہے, بڑی اہم جو ہے اس میں نصیحت ہے ہم سب کے لیے. کبھی کسی شخص کو آپ دیکھیں گے کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہے تو آگے بڑھ کر کے اپنی طرف سے عذر پیش کر دیجئے کہ جان بوجھ کر انہوں نے نہیں کیا ہوگا, انجانے میں ان سے یہ چیز ہو گئی ہوگی. اگر ہم انسان یہ طریقہ اپنا لیں جیسا چیونٹی نے کہا کہ انجانے میں ان سے یہ چیز ہو سکتی ہے, تو روڈ پر ہونے والے بہت سارے مسائل اور کبھی کبھی گاڑیوں کو کھڑا کر کے جو ٹریفک روک دینے کا مسئلہ ہوتا ہے میرے بھائیو, وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں, بھائی کسی نے اگر کہیں تھوڑی بہت ٹکر لگی, جان بوجھ کے اسے نہیں کیا ہوگا, روڈ پہ چل رہے تھے تھوڑا سا لگ گیا ہے, جان بوجھ کے نہیں کیا ہوگا, جو جانتے بوجھتے ایسا نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے کوئی شرارت بھی کرے, الگ معاملہ ہے, لیکن عام طریقے سے جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر کے نہیں ہوتا ہے. تو ہمیشہ اپنی طرف سے سامنے والے کے لیے عذر تلاش کرنا چاہیے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے یہ نہیں توڑا ہوگا, ٹوٹ گیا, پیر پڑ گیا, دیکھا نہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا, جان بوجھ کر کے ایسا نہیں. گھر کے ماحول میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ بچوں سے کبھی کوئی چیز ہو جاتی ہے, کوئی چیز ٹوٹ گئی, کوئی بھی چیز ہو گئی, تو اپنی طرف سے ایک عذر, جان بوجھ کر کے یہ نہیں کیا ہوگا, جانتے ہوئے ایسا نہیں کیا ہوگا. جو اس سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بعد میں اختلافات اور مخالفت, دشمنیوں کے راستے جو ہموار ہوتے ہیں وہ سب کی سب بند ہو جائیں گے اور دونوں آپسی محبت کے ساتھ ہی باقی رہ جائیں گے. جو یہ دوسری بات تھی جو ذکر کرنی تھی. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ چیونٹی نے جب یہ بات کہی تو گویا اسے یہ معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام چاہے ان کی بادشاہت کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو, کتنی عظیم و شان بادشاہت کے وہ مالک کیوں نہ ہو, لیکن غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں. اپنی آنکھ سے دیکھیں گے تبھی ان کو کوئی چیز معلوم ہوگی, انہیں بھی غیب کا علم نہیں ہے, ان کو یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا چیز ہے. وہ آگے بھی وہ چیز ہے حدود کے معاملے میں بھی, کہ حدود کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں وہ کہ حدود کہاں ہے, نظر نہیں آ رہا. ظاہر سی بات ہے کہ غیب کا علم ہوتا, جو چیز آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اس کے بارے میں بھی اگر انہیں جانکاری ہو جاتی तो ये सवाल नहीं करते। यहां चींटी में भी वो बात जिक्र की गई है कि सुलेमान अलैहि सलाम को मालूम नहीं होगा, उन्हें पता नहीं हुआ कि हम चींटियां हैं यहां पर और कहीं गुजरते हुए हम रौंद न दी जाएं। गोया उसे ये पता है, उसका ये अकीदा रहा है कि सुलेमान अलैहि सलाम को गैब का इल्म नहीं है। इतनी बड़ी बादशाहत के बावजूद वो भी एक इंसान है और किसी इंसान को गैब का इल्म नहीं होता। बड़ी अजीमुशान जिनों पर भी, यहां तक कि परिंदों, परिंदों की बोली, चींटी की बात को समझ जाना, चींटियां भी बात करती हैं, जानवरों की भी जबान होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने यह भी कहा कि जो भी चीज है दुनिया में सब अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन तुम उसे समझते नहीं हो। चींटियां भी बात करती हैं, कैसे बात करती हैं, उनकी बोली कैसी है, जबान कैसी है, हमें इल्म नहीं है, लेकिन इंसानों ही में से सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने ये इल्म दिया, ये सलाहियत दी, उसका भी उसमें जिक्र है। तो ये चींटी वाली जो बात थी जिसकी वजह सूरह नमल कहा जाता है, वो मैंने जिक्र किया। पहले हुदूद का जिक्र बारहा हो भी चुका है, बारहा आप सुन भी चुके हैं, इसलिए मैंने उसकी उसका जिक्र नहीं किया आपके सामने। आज का दर्स इसी पर खत्म करते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।